إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا صلوات مصیر فرمو نمانی نام برکات اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کی مغفرت کی دعا فرما اور تمام ہمارے اہل کو
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. محترم حضرات نوجوانان اہل سنت نے یہ مبارک جلسہ منعقد کیا. کل جمعے کی نماز حضرت قاری مصحف الدین صاحب دامت برکات ملالیہ کے حکم سے میں نے کھولی گارڈن کی مسجد میں پڑھائی تھی. تو نماز جمعہ کے بعد اس سنی نوجوانوں نے اصرار فرمایا اور پھر مجھے ان کی بات ماننا پڑی اور میں اس وقت حاضر ہو گیا. علیل ہوں، تقریر کے قابل نہیں ہوں، لیکن سنی دوستوں کے جذبات کی بنا پر مجھے کچھ عرض کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کلمۃ الحق میری زبان پر جاری فرمائے اور حق قبول کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ محبت اور خلوص سے ضرور شریف پڑھ لیجیے. مولانا محمد مبارک سلیم صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، اللہ رب العزت جل جلالہ وامن والہ نے اس آیت کریمہ میں ایک عظیم احسان نعمت عظمیٰ کی بنیاد پر جتایا ہے. ارشاد ہوتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان فرمایا تمام ایمان والوں پر جب ان کے نفسوں میں سے اور ان کے نفیس ترین میں سے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ ان ایمان والوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں علم الحکمت سکھاتا ہے. اگرچہ اس سے پہلے وہ بہت ہی کھلی گمراہی میں تھے، لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے انہیں گمراہی کے گڑھے سے نکالا اور انہیں راہ راست پر لگایا. یہ مختصر ترجمہ ہے آیت کریمہ کا. اس سلسلے میں مجھے پہلے تیار کرنا ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ و من والہ نے بہت بڑا احسان ایمان والوں پر جتایا اور احسان کو نعمت پر جتایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. واتمنت علیکم نعمتی, اتمام نعمت ہم پر فرما دیا. اور اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ, ظاہری باقی سب نعمتیں کامل فرما دی. کسی نعمت پر اس نوعیت کے ساتھ احسان نہیں جتایا. جس نوعیت کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی ذات مقدسہ کی نعمت کی بنیاد پر احسان جتایا, وہ نوعیت احسان جتانے کی کسی نعمت پر ہمیں نظر نہیں آتی. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات مقدسہ نعمت اللہ ہے, اور آپ نے حضور کے اسماء گرامی میں نعمت اللہ حضور کا نام پاک پڑھا ہوگا. قرآن کریم میں نعمت اللہ کا جو لفظ وارد ہوا ہے, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں, نعمت اللہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعمت اللہ سے مراد حضور کی ذات مقدسہ ہے, اور حضور کی ذات مقدسہ وہ نعمت ہے کہ ساری نعمتوں کا مرکز حضور ہی کی ذات مقدسہ ہے. میرا ایمان ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اگر کوئی نعمت حضور کی ذات مقدسہ سے بے تعلق ہو جائے تو وہ نعمت نہیں رہتی, اور اگر کسی زحمت کا تعلق حضور کی ذات پاک سے ہو جائے تو وہ زحمت نہیں رہتی, وہ نعمت ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ نے ظاہری باطنی سب نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں. آپ بتائیں یہ رزق نعمت ہے یا نہیں ہے؟ اولاد نعمت ہے, علم نعمت ہے, سب نعمتیں ہیں. لیکن اگر کسی شخص نے ناجائز طریقے سے رزق کمایا تو اس کی نسبت حضور سے باقی نہیں رہی, وہ رزق نعمت نہیں رہا بلکہ ہمارے حق میں زحمت ہو گیا. اور ہمارے جسم میں جو نمو پیدا ہوگا اور جو گوشت ہماری ہڈیوں کو لگے گا حرام رزق کے ذریعے, وہ نار جہنم کے قابل ہے. تو رزق تو نعمت تھی, لیکن جس نعمت کا تعلق رسول سے منقطع ہو جائے وہ زحمت ہو جاتی, وہ نعمت نہیں رہتی. اولاد نعمت ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص کی ظلم سے اس کی اولاد کا تعلق ہوتا ہے, لیکن اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حکم سے الگ ہو کر, یعنی تزویج اور نکاح کے عقد کے بغیر اگر کوئی اپنا سلمی بیٹا نگاہوں کے سامنے اسے نظر آتا ہے تو وہ نعمت نہیں ہے بلکہ وہ زحمت ہے. اسی طرح علم بہت بڑی نعمت ہے, مگر جس علم کے ذریعے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کے نقائص کو تلاش کیا جائے, وہ علم خدا کی قسم نعمت نہیں ہے, وہ بہت بڑی زحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا, خالق کل شے وہی ہے, جب اڑتا ہے گرد تو دیکھتا جاتا ہے کہ مردار کہاں ہے، جہاں مردار نظر آیا وہیں گر پڑا، اور بلبل جب پرواز کرتی ہے تو دیکھتی جاتی ہے کہ پھول کہاں ہے، جہاں پھول نظر آیا وہیں قربان ہو گئی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو تو بلبلانے چمنستان نبوت بنایا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی محامد اور فضائل و مکارم کے پھولوں کی تلاش میں رہتے ہیں، جہاں حضور کی کوئی منقبت نظر آ گئی بس پنی قربان ہو گیا، اور گدوں کی نظر تو مردار پر پڑتی ہے، جہاں مردار نظر آیا وہیں گر پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرمائے، ایمان تو حضور کی محبت کے بغیر متصور ہی نہیں ہوتا، تصور ہی قائم نہیں ہوتا ایمان کا حضور کے بغیر، حضور کی محبت کے بغیر، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ساری کائنات کی نعمتیں بے شک نعمتیں ہیں، مگر اسی وقت تک نعمتیں ہیں جب تک ان کی نسبت حضور کی ذات پاک سے، اور جس نعمت کی نسبت حضور سے نہ رہے وہ نعمت نہیں رہتی۔ تو مرکز نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور وہ نعمت ہیں کہ خدا نے ساری نعمتیں اپنے محبوب ہی کے دامن میں رکھ دی، ساری نعمتیں حضور کے دامن میں رکھ دی، اور کسی کو کوئی نعمت ابد تک نہیں مل سکتی جب تک کہ دامان مصطفیٰ سے اس کو نصیب نہ ہو۔ ہر نعمت اللہ نے اپنے حبیب کے دامن میں رکھی، اور قرآن کریم نے اس لیے اعلان فرمایا کہ انا آتینا کل کوثر، پیارے حبیب کوثر ہم نے آپ کو عطا فرمائی۔ کوثر کی کیا معنی ہے؟ الکوثر والخیر الکثیر، کوثر خیر کثیر ہے۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سنا کہ آپ کوثر کا ترجمہ خیر کثیر فرما رہے ہیں تو پوچھنے لگا کہ حضور کوثر تو حضور کی ہوش کا نام ہے اور آپ کوثر کا ترجمہ فرماتے ہیں خیر کثیر، حالانکہ کوثر تو حضور کی ہوش کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا ہوا من الخیر الکثیر، ہوا من الخیر الکثیر، جب اللہ نے ساری خیر کثیر حضور کو دے دی تو حوض کوثر بھی تو بیچ میں آ گئی، وہ کہاں باہر ہے۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ، اکرمہ، سعید بن جبیر، عطا بن ابی رباح، یہ سب ارشد تلامذہ میں ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ تفسیر ابن جریر کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، امام مجاہد نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کرتے ہوئے کہ الکوثر والخیر الکثیر خیر الدنیا والآخرہ، فرماتے ہیں خیر کثیر سے مراد دنیا اور آخرت کی خیر ہے۔ اور اکرمہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں الکوثر والخیر الکثیر، کوثر کا جو ترجمہ ہم نے خیر کثیر کیا ہے وہ خیر کثیر کیا ہے؟ فرماتے ہیں الکوثر الخیر الکثیر، الخیر کلہ خیر الدنیا والآخرہ۔ فرماتے ہیں خیر کثیر کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی کل خیر کا نام خیر کثیر ہے۔ لہذا دنیا کی ہر نعمت اللہ نے اپنے حبیب کے دامن میں رکھ دی، آخرت کی ہر نعمت اللہ نے اپنے حبیب کے دامن میں رکھ دی۔ مرکز نعمت حضور ہوئے، لہذا حضور کی، حضور سے بڑھ کر تو درکنار، حضور کی برابر بھی کوئی نعمت جہان میں نہیں ہو سکتی، اور نعمت وہی ہوگی جو حضور سے تعلق رکھتی ہے، جو حضور سے غیر متعلق ہو جائے وہ نعمت ہو کر بھی نعمت نہیں رہتی۔ دیکھیے جب شہید کو اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے اور اس کی گردن کٹتی ہے، اس کے سینے میں جب نیزہ داخل کیا جاتا ہے، خون کے فوارے نکلتے ہیں، بتائیے یہ کتنی تکلیف والی بات ہے۔ بھائی گردن کا کٹنا تکلیف ہے یا نہیں ہے؟ سینے کے اندر نیزے کا داخل ہونا اور خون کے فواروں کا جاری ہونا یہ کتنی بڑی تکلیف ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ گردن کا کٹنا، یہ سینے میں نیزوں کا داخل ہونا، یہ ہڈیوں کا ٹوٹنا، اور یہ گوشت کا کاٹا جانا، اور یہ خون کے فواروں کا جاری ہونا، یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ساتھ متعلق ہو چکا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے مومن کے حق میں خدا کی قسم اس زحمت کو نعمت بنا دیا۔ اور اس سلسلے میں مجھے ایک حدیث یاد آئی، ابو داؤد شریف میں بھی ہے اور مشکات شریف میں بھی ہے، ہمارے بچے پڑھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرفت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو قتل کا درد محسوس نہیں ہوتا، وہ زحمت کا احساس اسے نہیں ہوتا، شہید کو قتل کا احساس، قتل کی تکلیف کا احساس، زخمی ہونے کی تکلیف کا احساس شہید کو نہیں ہوتا۔ الشہید لا یجد علم القتل، شہید قتل ہونے کا درد پاتا ہی نہیں، الا کما یجد احدکم علم القرفۃ، ہاں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے چونٹی کے بچے نے کسی کو کاٹ لیا، چونٹی کا بچہ، اب چونٹی کے بچے کے کاٹ لیتے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی جی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو معلوم ہوا کہ وہ اتنی بڑی تکلیف، تکلیف نہ رہی، اتنی بڑی تکلیف، تکلیف نہ رہی، کیوں؟ اس لیے کہ اسے اللہ کی نعمت مقدسہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا۔ تو جس زحمت کا تعلق نعمت سے، اس نعمت کبریٰ سے ہو جائے، وہ زحمت زحمت نہیں رہتی۔ اور اسی معنی کی وضاحت میں مجھے وہ بخاری شریف کی حدیث یاد آتی ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ فرشتوں جنتیوں کو کہو کہ جو دنیا میں جانا چاہے ہم اس کو کئی دنیا کا مالک بنا کر دنیا میں بھیج سکتے ہیں، اگر کوئی جانا چاہتا ہے دنیا میں کوئی جنتی تو کھڑا ہو جائے، ہم اس کو پھر دنیا میں بھیج دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب جنتی انکار کر دیں گے، کوئی نہیں کہے گا کہ ہمیں جنت میں جانا ہے، ہاں دنیا میں جانا ہے، سب جنتی دنیا میں جانے سے انکار کر دیں گے، الا الشہید، مگر شہید کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا مجھے پھر دنیا میں بھیج دیں۔ کیوں بھائی؟ کوئی جنتی دنیا میں جانا نہیں چاہتا، شہید کہتا مجھے پھر دنیا میں بھیج دو، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں ہر نعمت ہے، لیکن اس شہید کو اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر سر کٹانے میں جو لذت کی نعمت حاصل ہوئی تھی وہ یہاں نہیں جنتی میں۔ تو گویا وہ شہید یہ کہے گا کہ جنتیوں تمہیں جنت کی نعمتیں مبارک ہو، مجھے تو پھر دنیا میں بھیج دو تاکہ پھر میں خدا کے نام پر سر کٹاؤں اور وہ خدا کے نام پر سر کٹانے کی لذت پھر حاصل کروں، مدینے جاؤں پھر آؤں، مدینے پھر جاؤں، تمام عمری ہی میں تمام ہو جائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم عظیم نعمت ہیں، آپ کے ذہن میں اگر یہ خیال پیدا ہو کہ شہید کو قتل کی تکلیف کا نہ ہونا یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ وہ تڑپتا ہے اور اس کا تڑپنا یہ دلیل ہے تو اسے تکلیف ہو رہی ہے، آپ صحیح فرماتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ نے ہر انسان کے اندر ایک طبیعت ملکیہ اور طبیعت روحیہ پیدا کی ہے اور ایک طبیعت بشریہ پیدا کی ہے. طبیعت ملکیہ اگر غالب ہو تو طبیعت بشریہ کا تقاضا مغلوب ہو جاتا ہے, اور طبیعت بشریہ اگر غالب ہو جائے تو طبیعت ملکیہ کا تقاضا مغلوب ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے وہ حدیث بخاری شریف کی پڑھیے, اور مشکاۃ شریف میں بھی وہ حدیث موجود ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فاذا احببته كنت له سمعا فيسمع بي وكنت له بصرا فيبصر بي وكنت له يدا فيبطش بي وكنت له رجلا فيمشي بي وفي رواية وكنت له لسانا يتكلم بي وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن ذكره الموتى وانا اكره مساءته ولا بد له منه. یہ بخاری شریف کی روایت ہے, اور صاحب مشکات نے بھی اس کو مشکات میں وارد کر کے یہی فرمایا کہ رواہ البخاری. خالد بن مخلد جو امام بخاری کے شیخ ہیں وہ اس حدیث کو امام بخاری کے سامنے روایت کر رہے ہیں. اس حدیث سے یہ تمام معنی پر تو گفتگو ناممکن ہے اس مختصر وقت میں. آخری الفاظ سے میری گفتگو کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے نا, حدیث قدسی زبان نبوت پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته ولا بد له منه. یہ الفاظ ہیں قابل غور اور سمجھنے کے قابل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کام بھی میں کرنا چاہتا ہوں میں نے کبھی کسی کام میں وہ تردد نہیں کیا جو مومن کی روح قبل کرنے میں میں تردد فرماتا ہوں, کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کی ناپسندیدگی کو ناپسند فرماتا ہوں, اور موت کے بغیر اس کو تارا ہے نہیں. کیا مطلب ہوا حدیث؟ اللہ محدثین نے فرمایا کہ اول تو تردد اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے, تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا, مگر بات کیا ہے, یہ ملزوم فرما کر لازم مراد لیا گیا ہے, جس کام میں تردد ہو اس میں تاخیر کا ہو جانا لازم ہے. تو لفظ تو تردد ہے, معنی تاخیر کے ہیں. اللہ فرماتا ہے کیونکہ وہ مقدم بھی ہے وہ مؤخر بھی ہے, مقدم بھی ہے مؤخر بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کسی کام میں وہ تاخیر نہیں کرتا جو مومن کی روح کے قبض کرنے میں تاخیر کرتا ہوں. جب تک مومن کو موت ناپسند ہو میں اس کی روح کو قبض نہیں کرتا, اور جب اس کی ناپسندیدگی ختم ہو جاتی ہے تو پھر میں اس کی روح کو قبض کر لیتا ہوں. شاید آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ تو قرآن کی آیت کے خلاف ہے, عبادہ اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, تو یہ خیال صحیح نہیں ہے. ہمارا قرآن حق ہے لیکن اس کے معنی ہم نے صحیح نہیں سمجھے. بات یہ ہے کہ ایک تو اللہ کا وہ مبارک کام ہے کہ جو اس کے علم سے متعلق ہے, اور ایک وہ ہے کہ جو واقعے سے متعلق ہے. واقعہ اللہ سے متعلق ہے اس اعتبار سے کہ وہ فاعل ہے, اور بندوں سے متعلق ہے اس اعتبار سے کہ اللہ کا فعل اس بندوں پر واقع ہونے والا ہے. اسی اعتبار سے تقدیر کی دو قسمیں علماء نے کی, تقدیر مبرم اور تقدیر معلق. تقدیر مبرم علم الہی ہے, اس کا بدلنا محال ہے. ارادہ عدلہم اس کے معنی یہی ہیں کہ جب تقدیر مبرم میں علم الہی میں کسی کے موت کا وقت آ جائے تو ایک سیکنڈ ایک آن ایک پل نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے, وہ تقدیر مبرم ہے. لیکن تقدیر معلق میں ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے جی. اور وہ کیسے ہوگا؟ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ نے اپنے کسی بندے کی تقدیر میں لکھ دیا کہ میرا بندہ جس وقت قبض روح پر راضی ہوگا میں اسی وقت اس کی روح قبض فرماؤں گا، اسی وقت اپنے بندے کی روح کو قبض فرماؤں گا. اب فرشتہ آتا ہے مومن کی روح قبض کرنے کے لیے اور اس کی رضامندی نہیں پاتا، واپس چلا جاتا ہے. پھر آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے، اس کی پسندیدگی نہیں پاتا، فرشتہ پھر واپس چلا جاتا ہے. پھر فرشتہ آتا ہے مومن کی روح قبض کرنے کے لیے، اس کی پسندیدگی نہیں پاتا، پھر واپس چلا جاتا ہے. جب تک کہ یہ موت پر راضی نہ ہو وہ روح کو قبض نہیں کرتا، لیکن یہ موت پر راضی اسی وقت ہوگا کہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اس وقت موت پر راضی ہوگا. اور جس وقت یہ موت پر راضی ہو گیا تو وہ تقدیر مبرم کا وقت ہوگا، علم الہی کے مطابق اللہ کے علم میں جو وقت اس کی موت کا لکھا ہے، اللہ کے علم میں جو وقت ہے جی تقدیر مبرم میں، اسی وقت یہ راضی ہوگا. اور اس سے پہلے تقدیر معلق میں کہ اگر راضی ہو گیا تو روح قبض کر لو، نہ راضی ہو گیا تو واپس چلے جاؤ. اس کے راضی ہونے کے ساتھ اس کی روح کا قبض ہونا معلق فرما دیا، یہ تقدیر معلق ہے. فرشتے آتے ہیں یہ راضی نہیں ہوتا، وہ روح معلق، وہ روح قبض نہیں کرتے. یہ راضی جب ہوگا تو اسی وقت ہوگا کہ جب اس کی موت کا وہ وقت آ جائے گا جو علم الہی میں. اب آپ کہیں گے اس میں فائدہ کیا ہوا؟ ارے اس میں فائدہ اکرام مومن ہے، مومن کا اکرام ہے، مومن کا اکرام ہے کہ میرے بندے جب تک تو راضی نہیں ہوا میں نے تیری روح کو قبض نہیں کیا، یہ میں جانتا ہوں عدل سے کہ تو جب ہی راضی ہوگا کہ جب تیری موت کا وہ وقت آ جائے گا کہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، یہ میں عدل سے جانتا ہوں، تقدیر مبرم میں یہی ہے. مگر تیرے اکرام کا تقاضا یہ تھا کہ میں فرشتے کو حکم دوں کہ جاؤ اگر میرا بندہ راضی ہے تو روح قبض کر لو، راضی نہیں ہے تو واپس آ جاؤ. تیرا اکرام اس میں تھا، تو یہ اکرام مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندے کے حق میں یہ بات ارشاد فرمائی. پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ مومن کا موت پر راضی نہ ہونا یہ بشریت کا تقاضا ہے، اور راضی ہو جانا یہ اس کی طبیعت ملکیہ کا تقاضا ہے. جب تک بس طبیعت بشریہ کا غلبہ رہتا ہے وہ موت پر راضی نہیں ہوتا، اور جس وقت طبیعت ملکیہ مغلوب ہوئی اور طبیعت بشریہ مغلوب ہوئی اور طبیعت ملکیہ کو غلبہ حاصل ہوا، فوراً راضی ہو گیا اور اسی وقت اس کی روح قبض ہو گئی. میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ ایک تقاضا ہے طبیعت بشریہ کا اور ایک تقاضا ہے طبیعت ملکیہ کا. ایک چیز بشری تقاضوں کے مطابق ناپسندیدہ ہے، مگر ملکی تقاضوں کے مطابق وہ پسندیدہ ہے. اگر غلبہ بشریت کا ہے تو ناپسندیدگی کا غلبہ ہے، اور اگر بشریت کا غلبہ نہیں ہے بلکہ ملکیت کا غلبہ ہے تو پھر پسندیدگی کا غلبہ ہے. اس حقیقت کو آپ سمجھ لیں. اور شہداء سے مراد بھی وہی شہداء معہودین ہیں جی، الشہید لا یجد علم القتل، شہید میں الاسلام عہد کا ہے، الاسلام عہد کا ہے جی، وہ شہید معہود، وہ شہید خاص کہ جس کو اللہ تعالیٰ جل مجدہ طبیعت ملکیہ کو اتنا غلبہ عطا فرماتا ہے، اتنا غلبہ کہ بشریت پر جو کچھ ہوتا رہے اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی، اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی، بلکہ لذت اسی میں آتی ہے، لذت اسی میں آتی ہے جو طبیعت ملکیہ کا تقاضا ہے. اور طبیعت ملکیہ کا تقاضا یہی ہے کہ بار بار خدا کی بارگاہ میں سرکٹ آؤں اور بار بار خدا کے لیے اپنی جان قربان کروں، طبیعت ملکیہ کا تقاضا یہی ہے. جب یہ تقاضا ابھرتا ہے تو خدا کی قدم شہید کو کوئی تکلیف نہیں. اور کیا کہوں آپ سے، ذرا قرآن کو دیکھیے. یوسف علیہ السلام کے حسن کا مشاہدہ کرنے والی عورتوں نے ایمان سے کہنا کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی یا نہیں کاٹی، پھر ان کو تکلیف ہوئی؟ آپ کہیں گے کیسے ثابت ہوا؟ میں عرض کروں گا ایسے ثابت ہوا کہ اللہ نے فرمایا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر جب اپنی انگلیوں کو کاٹا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہائے ہم نے انگلیاں کاٹ لی، ورنہ انگلیاں کاٹنے کے بعد تو سوائے اس تکلیف کے اور کسی چیز کا اظہار ان کی زبان سے ممکن ہی نہ تھا،
مگر انہوں نے اپنی انگلیوں کے کٹنے کا یا اپنی تکلیف کا کوئی اظہار ہی نہیں کیا, بلکہ یہ کہا قل ھذا من عند اللہ ما ھذا من عند اللہ. پتہ چلا کہ جس کی نگاہوں میں یوسف علیہ السلام کے حسن کے گلوے سما جائیں اسے انگلیاں کٹنے کا پتہ نہیں چلتا. جس کی نگاہوں میں یوسف علیہ السلام کے حسن کے گلوے سما جائیں, تو فرمایا فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت کے دنا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت کے دنا, وہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام سے مردان لگن. اے آقا کیا شان ہے آپ کی, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے کلام میں سنت سے تقابل ملاحظہ فرمائیں, ادھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ, ادھر سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ. دیکھ ادھر حضور ہیں ادھر یوسف علیہ السلام, اللہ یہاں کیا ہے, یہاں حسن ہے. یوسف علیہ السلام کے حسن پر انگلیاں کٹ رہی ہیں, یوسف علیہ السلام کا حسن ہے, اور وہاں سرکار کے نام پر گردنیں کٹ رہی ہیں. وہاں حضور ہیں وہاں یوسف, وہاں حسن ہے یہاں نام ہے, اللہ کیا کہوں آپ سے. اور وہاں عورتیں ہیں یہاں مرد ہیں, اور وہاں انگلیاں ہیں یہاں سر ہیں, اور وہاں مرد ہیں وہاں عورتیں ہیں مصر کی, یہاں مرد ہیں عرب کے. مصر کا مقابلہ عرب کے ساتھ, مردوں کا مقابلہ عورتوں کے ساتھ, انگلیوں کا مقابلہ سروں کے ساتھ, اور حسن کا مقابلہ نام کے ساتھ, اور حضور کا مقابلہ یوسف علیہ السلام کے. کیا سنت تقابل ہے, کیا اچھا فرمایا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت دنا, اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب, نہ ان عورتوں کو انگلیاں کٹنے کا پتہ چلا, نہ میرے آقا کے نام پر مجاہدین اسلام اور شہداء اسلام کو سر کٹانے کا پتہ چلا. الشہید لا یجد علم الفتح, شہید لا یجد علم الفتح. مگر یہ عدم احساس تبیعت ملکیہ کے لیے یاد رکھو. آپ نے دیکھا ہوگا ارے بھائی رات دن الحمدللہ سب سنی مسلمان ہیں اور روزے رکھتے ہیں, ایمان ٹھیک ہے نا. گرمی کے زمانے میں جب روزہ ہو تو کتنی پیاس لگتی ہے, پپڑیاں بن جاتی ہیں اور عجیب کیفیت ہوتی ہے, لیکن ایمان سے کہنا آپ کو جو روزے کی لذت محسوس ہوتی ہے کیا یہ تکلیف اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ کسی روزے دار کو کہو جی کہ بھائی دیکھ یہ اعلیٰ درجے کے کھانے ہیں اور تو بھوک اور پیاس کی تکلیف میں مبتلا ہے, تو اس تکلیف کو دور کر اور یہ اعلیٰ درجے کے کھانے کھا لے اور یہ بہترین قسم کے مشروب ہیں یہ پی لے. آپ سے پوچھتا ہوں کہ روزے دار یہ گوارا کرے گا کہ روزے کی حالت میں وہ اس تکلیف سے تنگ آ کر اور وہ کھانا کھا لے اور مشروب پی لے, کبھی اس کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں ہوا, نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تکلیف بشریت کو لائق ہے, وہ لذت ملکیت کو حاصل ہو رہی ہے. ارے نماز کی بھی کوئی لذت ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی قسم جس کی روح میں نماز پیوست ہو گئی, ارے نماز پڑھے بغیر اس کو تو چین نہیں آتا, چین نہیں آتا. تو روزے دار کا یہی آ رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بشری تکلیفیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی اس روحانی لذت پر جو مومن کے قلب کو اور طبیعت ملکیہ کو حاصل ہوتی ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا اور آپ کو بتایا کہ یہ حق ہے بالکل کہ شہید کو قتل کا درد محسوس نہیں ہوتا, اور یہ بات میں نے اگر میں خود کہتا تو مجھے تردد ہو سکتا تھا کہ بھائی میں نے صحیح کہا یا غلط کہا, مگر یہ بات تو اس زبان نبوت نے فرمائی کہ جہاں غلطی کا تصور ہی نہیں ہے. اور میرا یہ ایمان ہے لوگ تو کچھ کا کچھ کہتے رہے, کوئی زید بن ارقم کی حدیث آیا کہ کہیں سے اوپر حدیثیں سمجھنے کی کا شعور نہیں ہے, شعور تو خود نہیں ہے, اور پھر معاذ اللہ وہ اعتراض کرتے ہیں بارگاہ نبوت پر. میں ایک ہی حدیث مسلم احمد سے پیش کرتا ہوں, سنن دارمی سے پیش کرتا ہوں, اور اسی حدیث کو سنن ابی داؤد سے پیش کرتا ہوں, اور وہ حدیث اس قدر قوی اور جید اپنی سند کے اعتبار سے ہے کہ اس پر انگلی رکھنے کا کوئی موقع نہیں ہے. نہایت صحیح اور قوی سند کے ساتھ اس حدیث کو ان ائمہ دین نے روایت کیا, کسی نے کہا کہ صاحب پھر امام بخاری نے کیوں نہ لے لیا؟ ارے میں نے کہا بخاری نے ٹھیکا اٹھایا اس بات کا، وہ تو خود کہہ گئے بیچارے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، خود فرما گئے کہ وہ ترک کو کثیرم من الصحا ہے، وہ ترک کو کثیرم من الصحا ہے. ارے یہ ٹھیک ہے کہ میں نے اپنے اصول اور شرائط کے مطابق اپنی جامع میں صحیح حدیثوں کو رکھا ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ جو حدیثیں میں نے جامع میں رکھی ہیں اس کے علاوہ سب غیر صحیح ہیں. نہیں، فرماتے ہیں وہ ترک تو کثیرم من الصحا ہے، میں نے بہت کثرت سے صحیح حدیثوں کو چھوڑ دیا جی طوالت کے خوف سے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو حدیث بخاری نے نہیں دی وہ صحیح نہیں ہے. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ہم فرما کے چلے گئے اور بتا گئے کہ تم ان کی بات بھی نہ مانو تو میری کیا مانو گی. یہ حدیث جو میں پیش کر رہا ہوں سن لیجیے، حضور تاجدار مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی مجلس میں جب بیٹھتا تھا تو جو کچھ حضور ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ میں لکھ لیا کرتا تھا، حضور کی ہر حدیث لکھ لیا کرتا تھا، میری عادت تھی. فرماتے ہیں ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ میں اپنی عادت کے مطابق حضور کی ہر حدیث لکھ رہا تھا، تو فرماتے ہیں فنحتنی قریشن، قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے روکا، قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے روکا، وقالوا انہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، وہ کہنے لگے کہ بھائی وہ تو بشر ہیں، کبھی غصے میں بات کہہ جاتے ہیں، کبھی راضی ہو کر بات کہہ جاتے ہیں، ان کی ہر بات تو لکھنے کے قابل نہیں ہوتی، تو تم ہر حدیث کیوں لکھتے ہو؟ حضرت ساتھ فرماتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا تو میں نے بالکل یہی عرض کیا کہ میرے آقا میری تو عادت یہی ہے کہ تم تو اکتب کل شیئن اسمعہ منک یا رسول اللہ، تم تو اکتب کل شیئن اسمعہ منک یا رسول اللہ، میرے آقا میں اب تک ہر روز حدیث لکھتا رہا جو میں آپ سے سنتا رہا، آپ سے جو سنا وہ لکھ لیا، میں اب تک یہی کرتا رہا، مگر ہوا یہ کہ فنحتنی قریش، قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے روک دیا اور یہ کہا کہ انہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، وہ تو کبھی غصے میں کبھی راضی ہو کر بات کرتے ہیں، ہر حدیث میں لکھا کرو، تو میری آقا ابھی فرمائیں کہ میں کیا کروں، ہر حدیث لکھو یا نہ لکھو. تو زبان نبوت نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر، کروڑوں صلوات و سلام ہوں زبان رسالت. حضور السلام نے فرمایا اکتب یا عبداللہ، اکتب یا عبداللہ ہے، اے عبداللہ میری ہر حدیث لکھ لیا کر. ہاں وہ میں ماں فرمائی غلط کہہ گیا، ساتھ میں وقاص نہیں ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص. میں اپنے ان لفظوں کو واپس لیتا ہوں اور مجھ سے مسلمان ہو گیا. تو حضرت ساتھ میں وقاص نہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سرکار سے عرض کیا کہ میرے آقا کن تو اکتب کل شیئن اسمعہ منک یا رسول اللہ، میرے آقا میں آپ سے دو حدیث سنتا تھا، ہر حدیث لکھ لیا کرتا تھا، اب قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے، اب سرکار فرمایا میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا اکتب یا عبداللہ ہے، اے عبداللہ بن عمرو بن عاص میری ہر حدیث لکھ لیا کر. کیوں؟ فرمایا فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق واشار الی فمہ، فرمایا جس ذات پاک کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد الرسول اللہ کی جان پاک ہے، فرمایا میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس دہن پاک سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں. اس دہن پاک سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں. اور کیوں نہ ہو، جبکہ خود قرآن اس حدیث کے معنی کا موجود ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو عزیزان محترم، کیونکہ یہ بات میرے آقا کی فرمائی ہوئی ہے کہ الشہید لا یجد علم القتل، شہید قتل کا درد محسوس نہیں کرتا، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی چونٹی کے بچے نے کاٹ لیا اور اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیا مطلب؟ شہید کو قتل ہونے کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. اور یہ طبیعت ملکیہ اور بشریہ کا فرق بھی اپنے ذہن میں رکھیے. اور الشہید میں جو الاسلام ہے اس کا عہد کے لیے ہونا یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے. اور پھر وہ تمام حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی اور آپ کو بتایا کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے والی عورتوں نے انگلیاں کاٹی مگر ان کو احساس نہیں ہوا, تو اگر کوئی حضور کے نام پر سرکٹ آتا ہو تو اس کو کیا احساس ہو سکتا ہے. اور پھر قربان جاؤں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, جی علامہ سید محمود آلوسی حنفی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر نقل کیا ہے اسی مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی نے پوچھا یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں, آپ نے فرمایا ان کے حسن کا کون انکار کرتا ہے, مگر کیا فرماتی ہیں, فرمایا لوامی ذلیخا لو رائنا دبینہ لاثرنا بالقتل القلوب علی الجبین. فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی محبت کی بنا پر ذلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی تھی وہ میرے آقا کی مبارک پیشانی کی ایک چمک کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ دیا. تمہیں عرض کر رہا تھا کہ ان کو انگلیاں کٹانے کا پتہ نہ چلا, جی تو شہداء اسلام کو کیا سر کٹانے کا پتہ چلے. تو میرے آقا نے حق فرمایا, اس لیے میں نے عرض کیا کہ شہید کو قتل کا جو درد ہوتا ہے بظاہر وہ زحمت ہے مگر چونکہ اس کی نسبت میرے آقا سے ہو گئی لہذا وہ نعمت ہے, اور ایسی نعمت ہے کہ جنت میں جانے کے بعد شہداء جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں اسی نعمت کو ترجیح دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں پھر دنیا میں بھیج دو تاکہ وہ لذت ہمیں پھر حاصل ہو اور وہ نعمت ہمیں پھر نصیب ہو. تو میرے آقا وہ نعمت ہے کہ زحمت بھی حضور کے دامن سے لگ جائے تو نعمت ہو جائے. مرکز نعمت میری آقا نعمت اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نعمت عظمیٰ پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتاتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, میں نے ایمان والے تم پر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ میں نے اپنا محبوب تم کو عطا فرما دیا. جی وہ محبوب کہ جو خود نعمت عظمیٰ ہے اور ہر نعمت اس کی ذات مقدسہ کی نسبت کے بعد نعمت بنتی ہے, جی اور جو نعمت ہے اسی کے دامن میں ہے. انا آتینا کل کوثر, سب کثرت آپ کو دے دی, کوثر آپ کو دے دی, خیر کثیر آپ کو دے دی, خیر الدنیا والآخرہ آپ کو دے دی, اور الخیر الکثیر خیر الدنیا والآخرہ الخیر کلہ, میرے محبوب کل خیر میں نے تجھ کو عطا کیا. شاید آپ یہ کہیں کہ بھائی کل خیر عطا فرما دی, اللہ تعالیٰ قرآن میں پاک میں فرماتا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں. تو اللہ تو یہ کروا رہا ہے کہ کہہ دو میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں, اور آپ کہتے ہیں کل خیر حضور کے دامن میں اللہ نے رکھ دی, کل خیر حضور کے دامن میں اللہ نے رکھ دی. اللہ فرماتا قل, آپ کہہ دیں کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس. اب یہ کیا بات ہوئی؟ تو میں عرض کروں گا آپ سے, اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والہ نے بے شک فرمایا کیا کہ پیارے فرما دو میرے پاس, میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, میں تم سے نہیں کہتا. اچھا یہ بتاؤ خزانے ہونے کی نفی کی ہے یا کہنے کی نفی کی ہے؟ یہ تو نہیں فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیں میرے پاس خزانے نہیں, یہ فرمایا کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. تو معلوم ہوا کہ کہنے کی نفی کی ہے, کہنے کی, جی خزانے ہونے کی نفی نہیں کی. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے یہ کہنے کی نفی کی تو حضور نے کیسے فرمایا اوتی تو مفاتی ہے خزائن اللہ, اللہ نے تو منع فرما دیا تھا کہ آپ یہ نہ کہیں, آپ نہ کہیں میرے پاس اللہ کے خزانے, مگر پھر فرما رہے ہیں اوتی تو مفاتی ہے خزائن اللہ, اللہ کے منع کرنے کے باوجود بھی فرما رہے ہیں. جب اللہ نے منع فرما دیا کہ قل, آپ کہہ دیجئے لا اقول لکم, میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, پھر کیوں فرما رہے ہیں اوتی تو مفاتیح خزائن اللہ, اللہ کے حکم کی خلاف ورزی؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن سے کہنے کو روکا تھا میرے آقا نے ان سے نہیں فرمایا, ان سے نہیں فرمایا. کن سے؟ اللہ اللہ. بھائی قل لا اقول لکم، لکم میں جو ضمیر مجرور ہے ضمیر مخاطب کم، اس کا مصداق مومن نہیں ہے، کافر اور مشرک اور منافق. اللہ نے فرمایا میرے پیارے محبوب ان کافروں مشرکوں منافقوں ان منکروں کو فرما دیجئے کہ میں تم سے نہیں کہتا، میں تم سے نہیں کہتا، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کی صدا نہیں. تو جن سے کہنے کی ممانعت فرمائی میرے آقا نے ان سے نہیں فرمایا، کیونکہ ہر بات اس سے کہی جاتی ہے جو اس کے کہنے کے لائق ہو. تو کافر اس لائق کب تھے کہ ان سے یہ کہا جائے؟ کافر اس لائق نہیں، وہ تو مانتے نہیں حضور کو، تو ان سے کہنے کی بات تو تھی نہیں، نہ مشرکوں سے کہنے کی بات تھی، نہ منافقوں سے کہنے کی بات تھی. یہ بات کس سے کہنے کی تھی؟ ارے یہ تو مومنوں سے کہنے کی بات تھی. اللہ اکبر. اسی لیے جب کافر آئے تو فرمایا قل، میرے پیارے کہہ دے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یہ ان سے کہوں گا جو اس کے اہل ہیں. یہ ان سے کہوں گا جو اس کے اہل ہیں. صدیق اکبر حاضر ہوئے، فرمایا اوتی تو مفاتی خزائن اللہ. فاروق اعظم حاضر ہوئے، فرمایا اوتی تو مفاتی خزائن اللہ. عثمان غنی علی مرتضی حاضر ہوئے، سرکار کے سچے غلام مومنین صحابہ حاضر ہوئے، فرمایا اوتی تو مفاتی خزائن اللہ. اور جب کافروں کا سامنا ہوا فرمایا قل قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے نہیں کہتا. تو اگر کوئی اپنے آپ کو کم میں سمجھتا ہے تو بے شک کہتا رہے حضور تمہارا خزانہ. اللہ اللہ. اور پھر کیا کہوں آپ کو؟ ارے جب دنیا اور آخرت کی کل خیر خدا نے اپنے محبوب کے دامن میں رکھ دی، مجھے بتاؤ کیا رہ گیا باقی؟ جی شاید آپ کہیں یہاں پہ زمین کے خزانوں کا ذکر آسمانوں کی بات ہی نہیں ہے. ارے بھائی یہ بھی تو حدیث ہے مسلم امام احمد کے اندر. دوسری حدیث آپ کو بتاؤں، سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سب مخمل کا ایک ٹکڑا لائے لپٹا ہوا تھا، کھولا تو بغیر سچے موتیوں کی چمکدار لڑی اس میں موجود تھی. جب اسلام عرصیہ آقا زمینوں کے خزانوں کی کنجیاں تو پہلے ہی دی دی گئی، آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں یہ سنبھال لی. اللہ یہ حدیث مسلمان ہیں مجھے موجود. اور پھر قرآن کی شاید کے بعد تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان نہ آتے نہ آتے، جبکہ کوثر کے معنی خیر کثیر، اور خیر کثیر کے معنی خیر الدنیا والآخرہ، اور خیر الدنیا والآخرہ میں الخیر کلہ خیر الدنیا والآخرہ. جی کل تو تاکید کے لیے آتا ہے، کوئی خیر کا فرد باقی نہیں رہا جو اللہ نے محبوب کے دامن میں نہیں رکھ دیا. اسی بنیاد پر ہم سرکار کو مختار کل کہتے ہیں. لیکن مختار کل کا مفہوم یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کی مشیت کے خلاف، معاذ اللہ اللہ کے ارادے اور رضا کے خلاف حضور کو اختیار دے دیا گیا، یہ تو الوہیت ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اس کا کیا مطلب ہے کہ پیارے جو کچھ میرے دامن توحید میں محبوب کو عطا کرنے کے لیے نعمتیں تھیں پیارے، وہ سب نعمتیں تیرے دامن میں رکھ دیں. اب میرے محبوب میرے اذن اور میری مشیت اور میرے ارادے اور میرے رضا اور میری خوشنودی کے بعد ہے تو جس کو جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. جو مانا ہے مختار کل، یہی وجہ ہے کہ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ خل یا ربیعہ، تو ربیعہ جو مرنی ہے مانگ لے. کیا مانگتا ہے؟ دریائے کرم جوش میں تھا. ربیعہ بن کعب اسلمی عرض کرتے ہیں اسألو کا مرافقت کا فی الجنہ، میری آقا جنت میں آپ سے آپ کی ہمراہی مانگتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی معمولی نعمت تھی؟ یہ کسی کے اختیار والی بات تھی؟ بھائی کسی بندے کے اختیار میں یہ بات ہے؟ اللہ اللہ اللہ. لیکن یہ وہ عبد مقدس ہیں، اللہ نے ان کو اس پر بھی اختیار عطا فرمایا. اس لیے سل کا معمول اور مفعول ذکر نہیں فرمایا. علم معانی کا قاعدہ ہے کہ فعل یا شبہ فعل کے مفعول یا کسی معمول کو بعض اوقات اس لیے حذف کر دیا جاتا ہے کہ اس کا حذف کرنا عموم پر دلالت کرے, عموم پر. تو جب سل کا کوئی مفعول مذکور نہیں ہوا تو یہ عام ہے. کیا مطلب؟ رمیہ عام ہے, جو مرضی ہے بس. تو یہ کون کہے گا؟ وہی فرمائے گا کہ جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ. تو اللہ نے سب کچھ اپنے حبیب کو عطا فرما دیا اور انا اعطینا کلکوثر سے نواز دیا. اور پھر حضرت رمیہ بن کعب الاسلمی سے ارشاد, سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سر یا رمیہ, تو رمیہ مان کیا مانگتا ہے؟ عرض کرتے ہیں اصلوں کو مرا فقط کا فی جنت, میرے آقا جنت میں آسے آپ کی ہمراہی مانگتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب وہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جب خود کے ساتھ ہمارے ہیں کہ مانگو اور وہ مانگے اور پھر کچھ نہ ملے, آپ تو ذہن قبول کرے گا اس بات کو؟ سبحان اللہ. کیا مطلب؟ رمیہ بن کعب الاسلمی نے جو کچھ مانگا تھا وہ تو عطا ہو گیا. ارشاد ہوتا ہے وغیرہ ڈالے کا, رمیہ کیا اس کے علاوہ اور بھی کچھ مانگتے ہو؟ عرض کرتے ہیں ہو وضا کا یا رسول اللہ, میرے آقا اس سے بڑھ کر اور کیا ہے جو مانگو؟ میں تو پھر یہی مانگتا ہوں اور اس کے بعد تو پھر میرے لیے کوئی چیز باقی رہتی نہیں جسے مانگوں. جی سب کچھ خدا سے مانگ لیا, تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. اللہ اکبر. سرکار نے کیا فرمایا؟ انی علی نفسک بکثرت السجود. اے رمیہ بن کعب الاسلمی, کثرت سجود کے ساتھ اپنے اوپر میری مدد فرما, میری مدد کر, میری اعانت کر. کثرت سجود کے ساتھ تو اپنی اس نعمت پر میری اعانت کر. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, کثرت سے سجدہ کرو, کثرت سے رکوع کرو. کیا مطلب؟ کثرت سے نمازیں پڑھو. اور یہ تمہارا بکثرت نمازیں پڑھنا یہ کیا ہوگا؟ یہ اس نعمت کی بقا پر میری اعانت ہے, میری اعانت ہے. سرکار نے فرمایا. اب لوگوں نے تو عجیب بات کہی, انہوں نے کہا لو وہ تو خود ان سے مدد مانگ رہے ہیں, رمیہ بن کعب الاسلمی سے جو ان سے مدد مانگ رہے ہیں وہ بھلا کیا دیں گے ان کو؟ جی وہ تو فرمانے آئین نہیں, میری مدد کر. کیا بات ہوئی؟ میں عرض کروں گا کہ اللہ کی مدد اتنا نہیں سوچتا. میں تو یہ جانتا ہوں جب خدا ایمان لیتا ہے تو عقل بھی لے لیتا ہے. اور قرآن تو اس قوم کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا کہ جس قوم نے صاحب قرآن سے نسبت کو ختم کر دیا. یہ آپ یقین کیجیے, یہ حدیث تو آپ نے بڑی جلدی آپ کو نظر آ گئی, آئین نہیں میری مدد کر. آپ نے کہا لو رسول تو خود مدد مانگ رہے ہیں, وہ کیا کسی کی مدد کریں گے؟ اور قرآن کی یہ آیت یہ آپ کو نظر نہیں آئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم, ان تنصر اللہ ینصرکم. بھائی ایمان سے کہنا قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ تو اب اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ اللہ فرماتا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کر دے گا. تو جو اللہ بندوں سے مدد مانگے وہ اللہ بندوں کی کیا مدد کرے گا؟ وہ تو خود بندوں سے فرما رہا ہے ان تنصرونی, میری مدد مشروط ہے. شرط یہ ہے کہ تم میری مدد کرو تب میں تمہاری مدد کروں گا. میری مدد مشروط ہے, اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. تو جو اللہ بندوں سے مدد مانگے وہ اللہ بندوں کی کیا مدد کرے گا؟ کیا کوئی مومن یہ ذہن میں تصور لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا. معلوم ہوا کہ یہی بات یہاں ہے, کیونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو تم نے نہیں جانا, اور جب جانا نہیں تو مانو گے کیا؟ خدا کی قسم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کیا ہے؟ ارے خود اپنے بڑے, سب سے بڑے جس کو تم اپنے سب کبیر ہم سمجھتے ہو, وہ السیف المسنون میں لکھ دیا کیا؟ اقامہ اللہ مقام نفسہ فی امرہ و نہیہ و وعدہ و وعیدہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو اپنی ذات مقدسہ کا قائم مقام فرما دیا. قائم مقام فی امرہ و نہیہ, اپنے امر میں, اپنے نہی میں, اپنے وعد میں, اپنے وعید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنی ذات مقدسہ کا قائم مقام فرما دیا. اللہ اکبر, تو پتہ چلا کہ وہ تو اللہ کے قائم مقام ہیں, اللہ کی نائب جی نائب اعظم ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تنصر اللہ ينصركم, تو ان کے نائب نے بھی فرمایا کہ عینی اعلی نفس کا بھی کسر. آپ کہیں گے یہ بات کیا ہوئی, سمجھ میں نہیں آئی. تو میں عرض کروں گا کہ ان تنصر اللہ کے معنی کیا ہیں. ان تنصر اللہ کے معنی یہ ہے کہ ان تنصر دین اللہ ينصركم, میرے بندے اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. اور یہی حضور کا ارشاد ہے کہ اے ربیعہ بن کعب اسلمی, تجھے میری رفاقت اور میری ہمراہی جنت میں نصیب تو ہو گئی. اب اگر تو یہ سمجھ لے کہ مجھے تو سرکار کی رفاقت جنت میں نصیب ہو گئی, اب مجھ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں نماز پڑھوں اور میں سجدہ کروں اور میں رکوع کروں, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے, کیونکہ یہ سارے کام تو جنت کے لیے کیے جاتے ہیں اور مجھے تو جنت میں حضور کی رفاقت حاصل ہو چکی ہے, لہذا مجھے نماز وماز کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا مطلب فرمایا کہ اے ربیعہ, اگر اس بنا پر جنت سے تو ہو گیا, میری رفاقت بھی تجھ کو نصیب ہو گئی, اب اگر تو نے نماز چھوڑ دی اور نماز کر دی تو میرے دین میں فتنہ پیدا ہوگا. اس لیے تو نماز پہلے سے بھی زیادہ پڑھ اور کثرت سے سجدے کر اور کثرت سے نماز پڑھ. اور یہ کیا, یہ تیرا نماز پڑھنا کثرت سے کیا ہوگا, یہ میرے دین کی مدد ہے. میرے دین کی مدد بندوں سے دین کی مدد اللہ نے بھی طلب فرمائی, اور بندوں سے اور غلاموں سے دین کی مدد اللہ کے حبیب نے بھی طلب فرمائی. کیوں؟ اقامہ اللہ مقاماً, وہ تو اللہ کے قائم مقام ہے, وہ تو اللہ کے دین کے معاملے میں مدد طلب فرمائی جا رہی ہے کہ اگر تم نے یہ سمجھ کر کہ میں جنتی ہو گیا, سرکار کی رفاقت نصیب ہو گئی, اب مجھے نماز کی حاجت نہیں ہے, یہ دین میں فتنہ پیدا ہوگا اور دین کو زور پہنچے گا, تو میرے دین کی مدد کر نماز پڑھتا رہو اور کثرت سے نماز پڑھتا رہو. تو یہ حضور کی مدد نہیں ہے بلکہ یہ حضور کے دین کی مدد ہے, جیسا کہ وہ اللہ کی مدد نہیں ہے بلکہ اللہ کے دین کی مدد ہے. بہرحال میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ نے ساری نعمتوں کا مرکز اپنے حبیب کو بنایا. اور میں ایک بات کہتا ہوں, کوئی مجھ پر کل کو فتویٰ لگائے بے شک لگاتا پھرے, مجھے پرواہ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے ہم سب کا قبلہ کعبہ ہے یا نہیں ہے جی؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم سب کا رخ نماز میں کعبے کی طرف ہوتا ہے. جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر. تو جدھر ہمارا رخ ہوتا ہے وہ ہمارا قبلہ, ہمارا رخ نماز میں کہاں ہے, کعبے کی طرف. تو کعبہ ہمارا قبلہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. ہمارا رخ تو کعبے کی طرف ہوتا ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی توجہ کدھر ہوتی ہے جی؟ اللہ کی توجہ کدھر ہوتی ہے؟ اللہ اللہ. میرا ایمان ہے کہ اللہ کی جو رحمت چلتی ہے, جو نعمت چلتی ہے, اللہ اکبر, اللہ کی ہر نعمت کا رخ حضور کی ذات پاک کی طرف ہوتا ہے, اور اللہ کی ہر رحمت کا رخ حضور کی ذات پاک کی طرف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو ہر نعمت, دو نعمت بھی ہوتی ہے, انا آتینا کل پوتر. پیارے, میں نے جو خیر کثیر تھی دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو, کل خیر پیارے میں نے تجھ کو عطا فرما دی. تو خدا کی ہر رحمت کا رخ حضور کی جانب ہے, حضور کی جانب ہے. لہذا نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارا قبلہ تو کعبہ ہے اور اللہ کا قبلہ مصطفیٰ کی ذات پاک ہے. اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ ہماری نماز کا قبلہ کعبہ ہے اور اللہ کی نماز کا قبلہ مصطفیٰ ہے. اللہ تو پاک ہے, نماز پڑھنے سے عبادت کرنے سے وہ تو معبود ہے. بھائی ہماری عبادت کا قبلہ کعبہ اس لیے ہے کہ ہم کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں, اور سرکار کی ذات پاک اللہ کا قبلہ اس لیے ہے کہ خدا کی توجہ ہر آن محبوب کی طرف ہے, اور خدا کی ہر نعمت کرو حضور کی ذات پاک کی طرف ہے. انا آتینا کل کوثر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, سب نعمتوں کا مرکز میرے آقا کی ذات پاک. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ اسی نعمت پر خدا نے احسان جتایا کہ جو ہر نعمت کا مبدا ہے, بلکہ ہر نعمت کے لیے مصحف حضور کی ذات مقدسہ ہے, ورنہ کوئی نعمت ہی نہیں ہے. تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, میں نے ایمان والوں تم پر بہت بڑا احسان فرمایا جب وہ نعمت عطا فرما دی کہ ہر نعمت کا مرکز وہی ہے. ان کے بغیر کوئی نعمت نعمت ہی نہیں ہے. اب ایک بات پوچھتا ہوں آپ، یہ احسان کس طرح ہے؟ علی المومنین، علی المومنین سے کیا فقط صحابہ مراد ہے یا قیامت تک آنے والے مومن؟ قیامت تک آنے والے. اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں وہ تو اسی زمانے میں آیت نازل ہوئی تھی اور اسی زمانے کی مومن مراد ہے، تو میں کہوں گا کہ بھائی قرآن کی یہ آیت اگر انہی کے لیے خاص تھی تو ان الصلاۃ کانت علی المومنین کتابا موقوتا، یہ بھی تو آیت حضور پر نازل ہوئی اور اسی زمانے میں نازل ہوئی، اور اس کے معنی کیا ہے کہ بے شک نماز ایمان والوں پر فرض موقت ہے. کس پر؟ علی المومنین، ایمان والوں پر. ٹھیک ہے، اور یہاں اللہ کیا فرماتا ہے؟ لقد من اللہ، بتاؤ بھائی، علی المومنین، لقد من اللہ علی المومنین، ان الصلاۃ کانت علی المومنین. جی اللہ ہو تو اگر یہ نعمت فقط ان ایمان والوں پر تھی تو نماز کی فرضیت بھی فقط ان ایمان والوں پر تھی، چلو تمہاری جان چھوٹی نماز بھی نہ پڑھو. اب دس برس کے بعد آپ کہیں کہ ہمارا بہت بڑا احسان تھا کہ ہم نے نماز دی، آپ دیے تھا بھی کیا بات ہے بھائی، تم نے ایک چیز مجھے دی واپس لے لی، تو واپس لینے سے پہلے احسان تو ٹھیک تھا، لیکن جب وہ واپس لے لی پھر احسان دکھانے کا کیا مطلب ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ کہ خدا نے جو نیند ہمیں دی ہے آج تک ہمارے پاس ہے اور قیامت تک ہمارے پاس ہے، اور اگر وہ نعمت نہ ہو تو پھر احسان کی بنیاد پر ہے. ارے احسان بات کو ہے، نعمت پہلے ہے، نعمت پہلے ہے. تو اگر حضور پاکدار مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات مقدسہ کو مومنین میں اب بھی ہم تسلیم نہ کریں تو پھر اس انعام کی بنیاد، اس احسان کی بنیاد باقی نہیں رہتی. میرا ایمان یہ ہے کہ یہ احسان قیامت تک ہے، ابد تک ہے، مصطفیٰ کی ذات پاک ہمارے لیے. ٹھیک ہے، وہ قانون تو ساری ہوگا تاکہ ابدیت اور معبودیت کا فرق قائم ہو جائے، انکا میتون و انہم میتون کا مفہوم یہی ہے، لیکن یہ یاد رکھو میرے آقا سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اس قانون کے کاری ہونے کے باوجود، اس قانون کے کاری ہونے کے باوجود حقیقت حیات سے متصف، حقیقت حیات سے متصف، اور آپ کا حقیقت حیات سے متصف نہ ہونا یہ تو نعمت کی بقا کو فنا سے بدل دیتا ہے، اور جب نعمت فنا ہو جائے تو پھر احسان کا جو مرکز ہے وہ باقی نہیں رہتا، حالانکہ احسان ابد تک کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. لہذا میری آقا کی ذات پاک اب بھی ہمیں موجود ہے. اب ایک بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمن والہ نے جو اپنے حبیب کو نعمت عظمیٰ قرار دیا وہ ایک حیثیت سے نہیں، وہ نعمت مطلقہ ہیں، نعمت مطلقہ اس جہان کے لیے، اس جہان کے لیے، اور اس جہان کے ہر شعبے کے لیے، اور انسان کی زندگی کے ہر مرحلے کے لیے. بس اب زیادہ گفتگو کا موقع نہیں رہا، میں عرض کروں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اس وقت تک نعمت کاملہ اور نعمت مطلقہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ حضور کا علم بھی کامل نہ ہو، اور جب تک حضور کا اختیار بھی کامل نہ ہو، اور جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بھی باقی نہ ہو، اور جب تک حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو اللہ کی دی ہوئی قدرت بھی حاصل نہ ہو، ارے ان کا اس مقام پر جلوہ گر ہونا یہ ممکن نہیں ہے. یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ ومن والہ اس نعمت مقدسہ کے سایہ نشان علم بھی عطا فرمائے، قدرت بھی عطا فرمائے، اختیار بھی عطا فرمائے، محامد محاسن اور مکارم وہ سب عطا فرمائے، اس کے بغیر ان کا نعمت ہونا متصور نہیں ہوتا، سمجھ میں نہیں آتا. کہ شیطان کے لیے تو اتنی بات مان لی جاتی ہے، مان لی جاتی ہے کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، یہ بات شیطان کے لیے تو مان لی جاتی ہے کہ وہ تمام بنی آدم کو بہکا رہا ہے، اور ہر ایک انسان کی رگو پہ میں دوڑ رہا ہے. اور ان شیطانہ یدری ملل انسانی مذرت دم, جی یہ تو مان لیا جاتا ہے, قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے. لیکن میرے پیارے دوستو ذرا اس کا دوسرے رخ کو بھی دیکھو بھائی, شیطان کو یہ مہلت اگر دی گئی ہے تو فقط مہلت دی گئی ہے, یہ تو نہیں ہے کہ شیطان کو گمراہ کرنے کا کوئی منصب عطا فرمایا گیا ہو کہ میں تجھ کو منصب اضلال پر فائد فرماتا ہوں. الحمد للہ اس نے مہلت مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دے, اللہ نے فرمایا میں نے تجھ کو مہلت دے دی. ارے جس کو گمراہ کرنے کی مہلت ملے اس کے علم کو اور اس کے اختیار کو تو تم تسلیم کر لیتے ہو, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری عقل مانتی ہے کہ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے اتنا علم اور اتنی قدرت دے دی جائے؟ اور جن کو منصب ہدایت پر فائد کر کے بھیجا ہو انہیں دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ ہو, جنہیں منصب ہدایت پر فائد فرما کر بھیجا ہو انہیں دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ ہو. اور شیطان ہر وقت تمہارا حال بھی دیکھ رہا ہے اور تمہاری رگوں پہ میں دوڑ رہا ہے. ارے میں کہتا ہوں شیطان تو بنی آدم کا حال دیکھ رہا ہے, مگر نگاہ نبوت تو حقائق کائنات تم لائے گا. اور شیطان تو انسان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے, جی رگوں میں اتنا قریب ہے, مگر میرے آقا کے قرب کا حال معلوم ہے. النبی اولا بالمومنین من انفسہم, ایمان والو شیطان تو تمہاری رگوں تک ہے مگر مصطفیٰ تو تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے, اور اسے رگوں تک پہنچنے کا موقع فقط مہلت کے لیے دیا گیا ہے, مہلت کے لیے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو منصب خدا لے کر تشریف لائے, منصب خدا دے ہو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ. تو عزیزان گرامی جو گمراہ کرنے کی مہلت دے کر آیا ہو اس کے لیے تو علم اور قدرت سب مان لیں گے, مگر جو منصب خدا پر فائد ہو کر آیا ہو اس کے لیے کہیں گے کہ دیوار کے پیچھے کبھی پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر, ناطقہ سر مغریباں ہے اسے کیا کہتے ہو. بہرحال میں نے آپ کو تن کلمات اس لیے عرض کیے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے کے زمانے میں اس پراسوک دور میں ان لوگوں کی بھی گمراہیوں سے ہم کو بچائے کہ جو شب و روز ہمارے ایمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہمارے دوستوں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اور اب میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہیں سکا, اور تمام حضرات خوشی اور خضوع کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اور پاکستان کی سرزمین کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا دے, اور اللہ تعالیٰ اسلام کو فروغ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ سنیت کو فروغ عطا فرمائے, اللہ علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھیے, اور تمام سنیوں کو الہی اپنے حفظ و امان میں رکھیے. الہی ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائیے, اے اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائیے, اے اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائیے. اے مولا کریم ہم سب تیرے محتاج ہیں, تو ہماری حاجتیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے الہی اپنے حبیب کے تو پھیل کے ہماری سب کی حاجتیں پوری فرما, اور بیماروں کے لیے آپ دعا کریں اللہ بیماروں کو صحت دے, اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی حاجتیں غرض کی پوری فرمائے, اور ہر مومن کے قلب کو اللہ راحت و سکون نصیب فرمائے, اور کامل ایمان عطا فرمائے, اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آپ کی دعاؤں کا میں محتاج ہوں, میں محتاج ہوں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں, اور میں تو کسی قابل نہیں ہوں, مگر یقین فرمائیے کہ ہمیشہ آپ سب کے لیے میں دعائیں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ میری ٹوٹی پھوٹی دعائیں آپ سب دوستوں کے حق میں قبول فرما لے, اور آپ نیکوں کی دعائیں اس حاجت کے حق میں قبول فرما لے. اللہ اپنا کرم فرما دے, اللہ اپنا رحم فرما دے, اللہ اپنا فضل فرما دے. اور پھر میں مفتی ذکری صاحب نعمانی کی والدہ مالدہ کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور جتنے سنی مرد اور سنی عورتیں اور ہمارے سنی جتنے ہم سے جدا ہو گئے, اے اللہ سب کی مغفرت, سب کی مغفرت فرما دے, سب کی مغفرت فرما دے, اور تمام اہل حاجت کی حاجتیں غیب سے پوری فرما دے. واہ دوانا ہے.